الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں موضوع بحث ہے راز قدرت اور حسین. موضوع بہت بڑا ہے. ایک اعتبار سے یہ موضوع دینیاتی ہے، علم کلام سے جڑا ہوا ہے، فقہ اکبر سے جڑا ہوا ہے. ایک اعتبار سے یہ موضوع علم حکمت اور فلسفہ سے جڑا ہوا ہے. ایک اعتبار سے یہ مضمون علم عرفان سے جڑا ہوا ہے. اور اس اعتبار سے موضوع کی اہمیت اور اس کی تہداری اور اس کی گیرائی اور گہرائی آپ حضرات کے سامنے روشن ہے. میں نے کل تک کی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا کہ یہ کائنات حجاب اندر حجاب اندر حجاب حقائق کی حامل ہے. ہر ذرے صحرا کے پیچھے ایک بڑا عالم معنی چھپا ہوا ہے. واقعاً یہ حیرت کدا ہے. یہاں عقل انسانی، وہ عقل جو زمان و مکان کے زندان میں زندانی ہے، جو اسیر ہے، جو قید ہے، محبوس ہے، اس کے لیے بڑی مشکلیں ہیں. مشکلیں ہیں مگر مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس وہ وسیلے بھی موجود ہیں جو رازہائے قدرت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں. انبیاء، اوصیاء انبیاء، مرسلین، اولیاء اللہ، عباد اللہ صالحین، بندگان صالحین، اپنے اپنے رتبے میں ہر ایک یہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت، کہ وہ رازہائے قدرت سے پردہ اٹھا سکتا ہے. ظاہری اسباب، مادی اسباب اور عام عقل انسانی اور منطق بشری کے تحت قد و کاوش اور کوشش سے اگر پردہ ہٹایا جائے تو اسے علمی انکشاف کہتے ہیں، اور اگر بغیر کسی ظاہری وسیلے کے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی اپنی باطنی قوت و قدرت سے کسی راز سے پردہ ہٹا دے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ عام طور پر جو کتابوں میں تعریف لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ معجزہ کسی خارق العادہ کو کہتے ہیں. خارق العادہ یعنی عموماً جو کام ہوتا ہے, عموماً جو قوانین ہمارے پیش نظر ہیں وہ قوانین ٹوٹ جائیں, کوئی انہونی سی بات ہو جائے, ناممکن سی کوئی بات ہو جائے, اسے معجزہ سمجھا جاتا ہے. لیکن آج سے کوئی 10-12 برس پہلے یا شاید اس سے بھی زیادہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ معجزہ قوانین قدرت کے توڑنے کا نام نہیں ہے, پوشیدہ قوانین قدرت کے ظاہر کرنے کا نام. تو جو ڈیفینیشن موجود ہے کتابوں میں وہ ڈیفینیشن پرفیکٹ نہیں ہے. ظاہر ہے ان حضرات نے, ان علماء, ان مصنفین نے اپنے اپنے دور کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق ڈیفینیشن پروپوز کی ہے, لیکن فکری کارواں جب آگے بڑھے گا تو اس فقیر کا یہ معروضہ تسلیم کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے, علیم و حکیم, وہ کوئی چیز ایسی بناتا ہی نہیں جسے توڑنا پڑے. وہ کوئی شے ایسی نہیں بناتا جسے توڑنا پڑے, وہ ایسے قوانین نہیں بناتا کہ قانون شکنی کرنی پڑے. ہاں, قوانین بھی تہ در تہ ہیں, چھپے ہوئے قوانین کا ظاہر ہو جانا یہ خود اعجاز ہے. تو یہ تعریف اپنے ذہنوں میں ملحوظ رکھیے گا. افسوس کی بات یہ ہے, یہ باتیں میں اس لیے بھی ممبر پہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, ہو سکتا ہے یہ ہماری اردو پوری طرح نہ سمجھ رہی ہو, لیکن میں مجبور ہوں اور معذرت چاہتا ہوں. جو فکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, زبان ہمیشہ فکر کی تابع ہوتی ہے. جو سبجیکٹ آپ ڈیل کر رہے ہیں تو لینگویج اسی سبجیکٹ کے مطابق ہوگی, وہ تبدیل کرنا ذرا مشکل ہوگا, تھوڑی سی کوشش آپ کو کرنی پڑے گی. اور آج کل تو انٹرنیٹ پر ہر طرح کی سہولتیں ہیں, زبان سیکھنے کی سہولتیں ہیں. اگر آپ کو کچھ بھی ہماری تقریر سے مضمون کا اندازہ ہو جائے, سبجیکٹ کا اندازہ ہو جائے, تو پھر آپ اس سبجیکٹ پر ریسرچ کر سکتے ہیں. انگریزی میں, عربی میں, فارسی میں بہت میٹیریل موجود ہے, اگرچہ وہ کافی نہیں ہے مگر آپ کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے. اصل کوشش اور محنت میری یہی رہتی ہے کہ آپ کی فکر ٹھہری نہ رہے, آپ کی فکر رواں دواں رہے, آپ کی فکر آگے بڑھتی رہے اخلاص کے ساتھ. بہت سے لوگ سوچنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں, فلسفی پڑھنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں, دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں, اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی باتیں ہیں. پابندی لگانے سے حل نہیں ہوگا, اخلاص کے ساتھ فکر کو آزاد چھوڑ دیجیے, اخلاص کے ساتھ فکر کو آزاد چھوڑ دیجیے, وہ پروردگار فکر کو خود صحیح سمت عطا کرے. آپ کے لیے شرط ہے اخلاص, خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ فکر کو آزاد چھوڑیے, مطالعہ کیجیے, سب کچھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. ضمیر, فطرت, فکر, اس سب کے اوپر فاطر السماوات والارض کی حکمرانی ہے. اس فطرت پر بالآخر حکمرانی ہے فاطر السماوات والارض. فاطر یعنی فطرت بنانے والا, جس نے فطرت ڈھالی ہے, جس نے انسان کو عقل دی ہے, جس نے ذہن کو وجدان کی صلاحیت دی ہے وہ صرف آپ کے اندر اخلاص دیکھنا چاہتا ہے. اگر خلوص ہے, للہیت ہے, اللہ کا خوف ہے, اگر خود گمراہ ہو جانے کا ارادہ نہیں ہے, اگر طبیعت میں بغاوت نہیں ہے, اگر آپ کی طبیعت میں سرکشی نہیں ہے, اخلاص ہے, تو پھر یقیناً پروردگار آپ کو ہدایت فرمائے گا. علم حاصل کرنے سے خوف کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے خدا سے بدزنی ہے. خدا ہادی ہے, خدا ہادی ہے, خدا عالم ہے, علیم ہے, قادر ہے, قدیر ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے. وہ چھوڑتا اسے ہے جو خود گمراہ ہونا چاہے, اس لیے کہ اس کی عظمت کسی پہ جبر کی قائل نہیں ہے. اس کی عظمت, اس کی بلندی جبر کو قبول نہیں کر سکتی. اب ایک چھوٹے سے جملے میں بڑا سا درس ہے. کل محبت کی بات آ گئی تھی نا, میں نے عرض کیا تھا کہ کلید فتح باب علم کیا ہے؟ محبت ہے, مودت ہے, ولا ہے. کلید فتح باب علم کیا ہے؟ محبت ہے, مودت ہے, ولا ہے. اب دو مصرے اضافہ کر کے آج قطع پورا کر دوں کہ غرض کیا ہے حصول آگہی سے, غرض کیا ہے حصول آگہی سے؟ حقیقت کی طلب, حق کی رضا ہے. حقیقت کی طلب, حق کی رضا ہے. اگر علم حاصل کرنے کا مقصد حق کی رضا ہو تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ کا مطالعہ صحیح سمت میں آگے نہ بڑھے اور آپ کا مطالعہ, آپ کی اسٹڈی صحیح رزلٹ اور صحیح نتیجہ آپ کو نہ دے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال یہ گزارش کی تھی. اور یہ کلید ہے, لفظ کلید سمجھتے ہیں, کی کنجی, علم کا دروازہ کھولنے کی کنجی کیا ہے؟ محبت. کس سے محبت؟ کس سے محبت؟ حسن سے, خیر سے, حق سے, سچائی سے. محبت کلید فتح باب علم ہے. تو پھر آپ کو ایک بات, اب وہ بات تو بہت بلند ہے لیکن اپنی انسانی سطح پر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, لڑائی ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اور سب کہتے ہیں بھائی ہمیں, ہم تو جو اب گلا شکوہ رکھتے ہیں محبت کی بنا پر رکھتے ہیں. اور یہ بڑی حد تک صحیح بات بھی ہے. جو آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا آپ اس سے کس لیے جھگڑا کریں گے؟ جو آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اس سے آپ کو کیا پرخاش؟ پرخاش ہوتی ہی وہی ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے, محبت کے نتیجے میں جو توقع ہے وہ توقع پوری نہیں ہو رہی ہے تو شکوہ پیدا ہوگا. واضح ہے؟ تو تمام شکووں کی جڑ محبت ہے. اب کسی کا دل چاہے تو نعوذ باللہ کہہ لے کہ اس کا مطلب تمام دنیا میں فساد کی جڑ محبت ہے. لیکن محبت ہے خیر کی بنیاد, محبت ہے کلید فتح باب علم.
اب یہاں پر ایک بات عرض کروں، جو لوگ اولو العزم ہوتے ہیں، اولو العزم، دل بڑا ہے، سوچ بڑی ہے، طبیعت بلند ہے، وہ کسی کو کسی پہ جبر نہیں کرتے ہیں کہ خود سے محبت کروائیں. محبت جبر کی راہ نہیں. اس جملے کو اپنی زندگی میں برتیے گا، روز مرہ کی زندگی میں، یہ اخلاق الہیہ سے تعلق رکھتی ہے، یہ اخلاق معصومین سے تعلق رکھتی ہے. کوئی آپ سے نہیں محبت کرتا، آپ کو اس سے محبت محسوس ہوتی ہے دل میں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، تو پھر آپ اس سے گلہ شکوہ نہ کریں. گلہ شکوہ تب پیدا ہوگا جب وہ عہد محبت کا اقرار کرے، پھر آپ کو حق ہوگا اس سے گلہ کرنے یا شکوہ کرنے کا. تم نے محبت کا عہد کیا، اس عہد کا تقاضا یہ تھا، یہ تقاضا پورا نہیں کیا، پھر آپ کے شکوے کی بھی قدردانی ہوگی، گلے کی بھی قدردانی ہوگی، اور اس کی تلافی کی کوشش ہوگی. لیکن اگر کسی نے آپ سے عہد وفا نہیں باندھا، آپ کو محبت محسوس ہوتی ہے، تو آپ اپنے دل پہ قابو رکھیں، سمجھ جائیں کہ جہاں آپ نور محبت کی تجلی کرنا چاہتے ہیں وہاں قابلیت نہیں ہے، وہ آئینہ دھندلا ہے، شفاف نہیں ہے. وہاں غبار ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں ریاضت نفس، خاموشی. خاموشی عزیزان گرامی، یہ جملہ دیکھیے، یہ سب اخلاقیات ہیں، ذہن میں بات آ رہی، یہ سب اسرار قدرت سے متعلق باتیں ہیں. عموماً گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں فتح مند کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ہار مان لے وہ پاتے ہیں. میاں بی بی کے جھگڑوں میں، باپ بیٹے کے جھگڑے میں، والدین اور اولاد کا جھگڑا ہو، تو آستین الٹ کے خود کو فاتح منوانے میں شکست ہوتی ہے، شکست مان لینے میں فتح ہوتی ہے. اسے گرہ میں باندھ لیجئے، پھر دیکھیے گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے، ایک اور بلند تر صلوات. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر دوا ہر بیماری میں اور ہر وقت نہیں استعمال ہوتی، یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال اب بات کو میں آگے بڑھاؤں، یہ سب اشارے بھی اس لیے ضرورت ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ان مسائل پہ گفتگو کرنا میرے مزاج اور اس ممبر کے تقاضے کے خلاف ہے. تو اس لیے بس ایک کلی بات کہہ کر عرض آگے بڑھ جاتا ہوں، ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. محبت یقیناً کلید باب علم ہے، اور جبرن محبت نافذ نہیں کی جاتی. اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہہ دیجئے کہ ہم اپنے اجر رسالت کے طور پر تم سے کچھ طلب نہیں کرتے مگر
मवद्दत, मेरे अहले बैत से मोहब्बत, मवद्दत, और उसके बाद आज़ाद छोड़ दिया। अब जो मोहब्बत करे अहले बैत से उसका मर्तबा कुछ और है, और जो नहीं करना चाहता उस पर रसूल या खुदा या अहले बैत रसूल की तरफ से कोई जबर नहीं है, कोई जबर नहीं। तो ये कानून कयामत तक जारी और सारी रहेगा। मकतबे गदीर के दरवाजे खुले हुए हैं, मदरसे करबला के दरवाजे खुले हुए हैं, हिदायत के रास्ते रोशन हैं। जिसका जब और जहां जी चाहे हक का दामन थाम ले, जब और जहां जी चाहे हक का दामन थाम ले। लेकिन अगर वो खुद गुमराह रहना चाहता है, खुद उसकी तबीयत में सरकशी है, तो फिर परवरदिगार जबर नहीं फरमाता। इसलिए याद रखिए, निजाम दीन में जबर नहीं है। ये कोई मामूली उसूल नहीं है जो कहा गया ला इकराहा फिल दीन। आ गई है जबान पे बात तो अर्ज करता है, तुम एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। ला इकराहा फिल दीन यानी दीन में कोई इकराह नहीं है। इकराह यानी किसी को किसी काम पर मजबूर करना उसकी ख्वाहिश के बरखिलाफ, उसकी अपनी ख्वाहिश के मैलान ताबा के बरखिलाफ। किसी का दिल नहीं जा रहा है और आप उसको मजबूर कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है कुरान मजीद का ला इकराहा फिल दीन, इसकी दो तरह से तशरीह की जा सकती है। एक ये कि इसको अखबार माना जाए, यानी अल्लाह सुबहानहु व तआला किसी हकीकत की खबर दे रहा है, और एक ये कि ये इंशा है, यानी एक हुक्म तासीस फरमा रहा है। अखबार यानी वो खबर दे रहा है कि असल दीन में जबर है ही नहीं, यानी क्या। अब इसका पस मंजर ये बताया जाता है बाज रिवायात में कि एक अंसारी अपने किसी हबशी गुलाम को मजबूर कर रहा था इस्लाम कबूल करने पर, और उसका नाम भी सबीह बताया जाता है। इस्लाम कबूल करने पर जबर कर रहा था। सुने ये वो लोग जो कहते हैं इस्लाम बज़ोर शमशीर फैला है। अहदे पैगंबर है, नुज़ूल कुरान का सिलसिला जारी है। एक अंसारी अपने गुलाम को मजबूर कर रहा है कि तू इस्लाम कबूल कर ले, वही आती है ला इकराहा फिल दीन, दीन में जबर नहीं है। और हमारे कैसी लतीफ रिवायत, कैसी लतीफ रिवायत। एक और रिवायत नकल की जाती है कि दो अशखास मुसलमान थे और वो क्रिश्चियन प्रीचर्स उनके हलके में आ गए, और नतीजतन उन्होंने नसरानियत कबूल कर ली और मदीने से और हिजाज से वो शाम चले गए। शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर तक शिकायत आई तो हुजूर ने भी सुना और उसके बाद फरमाया कि अच्छा ठहरो, मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं सकता, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा वो सुना दूंगा। अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से हुक्म आया ला इकराहा फिल दीन, दीन में जबर नहीं। अच्छा, रिवायतें नहीं सुनी थी ना, ये सुनिए और याद रखिए और उनको बताइए जो कहते हैं कि दीन जो है वो बज़ोर शमशीर फैला, जबर के साथ फैलाया गया दीन। दीन को इस्लाम ने जबर के सहारे से नहीं बढ़ाया है, जराइम को कुदरत के जरिए से रोका है। फर्क है दोनों। दीन को
بزور شمشیر نہیں پھیلایا، جرم کو، ظلم کو، سرکشی کو روکا ہے بزور شمشیر. یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذوالفقار سے کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری گردن اڑا دیں. جو لوگ ظلم کر رہے تھے ان لوگوں پر جو اپنے اختیار سے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو ان کے ظلم سے روکنے کے لیے تلواریں چلی ہیں، جہاد کی تلوار. بہرحال یہ تفصیلی موضوع ہے اور درمیان میں آ گیا ہے استطرادن بر سبیل تذکرہ، اصل موضوع سے براہ راست اگر سے جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن صرف ایک فقرے کی بنا پہ ذہن اس طرف ملتفت ہو گیا، اور وہ فقرہ یہ تھا کہ جو بلند ہوتا ہے وہ جبر سے کام نہیں لیتا. زبردستی کرنا، جبر کرنا حقیر بات ہے. جو عظیم ہوتا ہے، علی ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، وہ جبر سے کام نہیں لیتا. اصلا جبر کرنا شایان شان قادر و قدیر نہیں. حق سبحانہ و تعالی نے تمام راہیں روشن کر دیں، قد تبین الرشد من الغی، اور اس کے بعد انسان کو چراغ عقل بھی عطا فرمایا. اب عقل کی روشنی میں اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھیں اور آگے بڑھیں عملی زندگی میں بھی، اور حق اور باطل کو پہچانیں علمی و فکری منازل میں بھی. یہ جو موضوع ہے اس کی طرف پلٹاؤں صلب موضوع کی طرف، کہ اس موضوع میں معجزے کی حقیقت اور معجز نما کو پہچاننا بھی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ جو لوگ اپنی جد و جہد سے علمی انکشاف کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، انوینشنز کرتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک انسان نے پڑھا لکھا، لیبوریٹری میں گیا اور اس نے ریسرچ کی، تجربے کیے، ایکسپیریمنٹس کیے، اس کے بعد ایک چیز منکشف کی، تو اس کی صلاحیت پر کسی کو شک نہیں ہوتا. اس کے رزلٹ سے 100% آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن جب تک آپ اتنی ہی ریسرچ کر کے خود اس تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک آپ کو یہ حق بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ریسرچ کو یوں ہی زبانی جمع خرچ کر کے ریفیوٹ کریں، ریجیکٹ کریں، رد کر دیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے ظاہری طور پر ریسرچ نہیں کی، تجربہ گاہ میں قدم بھی نہیں رکھا، لیب میں نہیں گیا، ظاہری طور پر کسی مکتب میں بھی نہیں گیا، کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا، کسی استاد کے سامنے اس نے زانو ادب طے نہیں کیا، کوئی مشق نہیں کی، کوئی ممارست نہیں کی، کوئی ایکسرسائز نہیں کی، کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، اور وہ حقائق کا انکشاف کر رہا ہے، تو اس کی حیثیت منفرد و مسلم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور ہمارے یہاں یہ اشخاص وہ اشخاص ہوں گے جن پر انسان اپنی ہدایت اور رہبری کے لیے اعتماد کر سکتا ہے. اسی بیان کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ دراصل معجزہ ضروری ہے، ضرورت ہے ادیان کی جو حضرات معجزے کا انکار کرتے ہیں، اور بعض علماء اسلام معجزے کا انکار کرتے ہیں، مسلم علماء معجزے کا انکار کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ. ایک اور بلندر صلوات. دوسرے مذاہب میں بھی ایسا ہے، بعض کرسچن اور بعض جو اسکالرز
پروفیسرز یونیورسٹی میں ریسرچ کرنے والے, انہوں نے کتابیں لکھی کہ یہ معجزات کا تصور محمل ہے اور اسلام کی تاریخ میں تو بطور خاص وہ کہتے ہیں کوئی ایک بھی معجزہ ہوا ہی نہیں. جو کتابوں میں معجزے لکھے ہوئے روایتوں میں یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں. باقاعدہ اس کا زور و شور سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آج کل بطور خاص. اور افسوس یہ ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اسے موضوع بھی نہ بناتا گفتگو کا. بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نام اور اس میں پڑھانے والے پروفیسرز, ان کا نام جب جڑ جاتا ہے تو یہ جو نوجوان نسل ہے یہ بہت جلدی مرعوب ہو جاتی ہے. ارے فلاں پروفیسر ہوا خاں نے یہ بات کہی, تو پھر یقیناً وزن رکھتی ہوگی. اب میں کیسے سمجھاؤں گی, فلاں صاحب نے کہی ہے, بہت بڑے ریسرچر ہیں, بہت بڑے تھنکر ہیں, بہت بڑے بہت مشہور ہیں. ایک تو بڑا ہونا اور مشہور ہونا, میڈیا کے ذریعے سے بڑا ہونا اور میڈیا کے ذریعے سے مشہور ہونا, جوانان عزیز یاد رکھیے, اس کی کوئی قیمت نہیں, کوئی قیمت. میڈیا کسی کو بڑا کہے تو ہزار بار سوچئے کہ وہ بڑا ہے کہ نہیں. وہ میں عام بات کر رہا ہوں ابھی سائنس کی فیلڈ میں. ارے بعض ڈسکوریز اور بعض تھیوریز اور بعض ہائپوتھیسس ایسے آتے ہیں جو ٹوٹلی جن کے اوپر بس سائنس سائنٹیفک فراڈ کی بات ہوتی ہے. وہ یہ اس وقت جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں, ہم لوگ 50% سے زیادہ سائنٹیفک فراڈس کے ایج میں سانس لے رہے ہیں. سائنس برادری برا مان جائے تو اپنے گھر نہ بیٹھے, آئے مجھ سے لڑے, میں ثابت کروں گا, ثبوت فراہم کروں گا. یوں ہی الزام نہیں لگا رہا ہوں, جرم کا اعلان کر رہا ہوں. اس وقت پوری دنیا میں, سائنس کی دنیا میں بہت فراڈ ہو رہے ہیں اور وہ فراڈ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی منچلا شہزادہ یا وزیر زادہ یا امیر زادہ یا کبیر زادہ وہ ایک پروجیکٹ سوچتا ہے کہ ہمیں کس طرح اوور نائٹ جو ہے وہ بہت بڑا آدمی بن جانا ہے, کیسے ہمارے پاس پیسے آ جائیں. اور اس کے بعد وہ سوچ لیتا ہے کہ ہمارے بابا تو وزیر ہیں, ہمارے بابا تو امیر ہیں, کبیر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, پریسیڈنٹ ہیں, یا بہرحال ایک حیثیت ہے کسی بھی اعتبار سے. چلو میں ایک پروجیکٹ بناتا ہوں. اور وہ پروجیکٹ بنا کے گورنمنٹ میں پیش کیا گیا کہ صاحب یہ بڑا مفید پروجیکٹ ہے انسانیت کے لیے, ہم بہت کام کریں گے اور اس لیے ہمیں اتنی گورنمنٹ سے فنڈنگ چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ فنڈنگ ہو گئی اور اس کے بعد جناب والا ہوا کچھ نہیں, کھیل کود ہوتا رہا. کچھ دنوں کے بعد ایک محمل سا ایک پیپر تیار کیا گیا اور نشر کرا دیا گیا اور میڈیا کو تھوڑا سا پیسہ اسی میں سے بچا کے دے دیا گیا, مشہور کر دو کہ ہم نے یہ ریزلٹ حاصل کیا. یہ میں نے مثال دی, آپ تشریف فرمائیں. میرا خیال ہے کہ دسیوں نہیں سینکڑوں واقعے آپ تصدیق کریں گے سائنس کی دنیا سے آپ کا تعلق. تو یہ سب ہو رہا ہے. ہم لوگ اس وقت علم کی روشنی ضرور ہے مگر دھندلکا بھی کم نہیں ہے. تو سائنٹیفک فراڈ بہت ہو رہے ہیں, بہت ہر میدان میں, چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا اسپیس سے متعلق جو آپ روزانہ نئی نئی باتیں سنتے رہتے ہیں. میں سائنس دشمن نہیں ہوں, میں سائنس دشمن کا دشمن ہوں, یاد رہے میں سائنس دشمن نہیں ہوں. زندگی کے ایک خاص عرصے میں خود بہت ہی سنجیدہ سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو میں سائنس دشمن نہیں ہوں. قرآن نے ہمیں سائنس کی دشمنی نہیں سکھائی, ہمارے پیغمبر اسلام نے سائنس کی دشمنی نہیں سکھائی. ہمارے پیغمبر نے اور ہمارے قرآن نے جتنا علم حاصل کرنے پہ زور دیا ہے شاید ہی کسی نے زور دیا ہو. خود کو شہر علم کہا, اپنے وسیع کو باب شہر علم کہا, اور علم حاصل کرنے پہ تاکید کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. تو یہ یاد رہے گی, علم سائنس
स्टडी रिसर्च इसका इस्लाम मुखालिफ नहीं है। न सिर्फ ये कि मुखालिफ नहीं है बल्कि ये एक सच्चाई है कि जब तक मुसलमान जी जान से इल्म हासिल करते रहे, रिसर्च करते रहे, उस वक्त तक तरक्की करते रहे। जब से मुसलमानों ने इल्मी रिसर्च छोड़ी है तभी से जवाल शुरू हुआ है। जब से मुसलमानों में ये सहल पसंदी पैदा हो गई कि हमें किस बात की ज़रूरत है, हम क्यों पसीना बहाएं, हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों पढ़े लिखें, अरे हमारे कदमों के नीचे तो जन्नत की नहरें बह रही हैं, पेट्रोल बह रहा है, हम पेट्रोल बेचेंगे, पैसे की कमी नहीं है, हम अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को, हम दुनिया जापानीज़ को, चाइनीज़ को हम लाएंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे, हम ऐश करेंगे। ये है सहल पसंदी। इसने मुसलमानों को गर्क कर दिया। कुरान ने और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर ताकीद फरमाई थी तलब इल्म की और जिद्द जहद की, कुद कद्दो काविश की, मेहनत की, यहाँ पे ठहर के वक्त गुजरता जा रहा है, ठहर के मैं एक पैगाम आपको सुनाऊँ किसका, जिसके नाम पे ये मदरसा है, आका अबू अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। आका ने फरमाया है, आपके मशहूर कलिमात हैं, फरमाया है कि नाफिसु फिल मकारिम वसारिउ फिल मगानिम। देखो तुम मकारिम अखलाक, बुलंद अकदार, बुलंद अखलाक हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। यहाँ मुनाफिसत, मुनाफिसत यानी एक से दूसरा सबकत ले जाने की कोशिश करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। किस काम में? अकदार के मामले, मकारिम अखलाक, इल्म हासिल करने में, सखावत में, शजाअत में, सब्र में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। वसारिउ इलल मगानिम, और ये इंसानी अकदार और नेकियों के नतीजे में जो इनाम मिलने वाला है उसे हासिल करने में आगे बढ़ो, एक दूसरे पे सबकत ले जाओ। और उसके बाद फरमाया कि देखो जब तक कोई नेकी कर न लो अपने हिसाब में शुमार ना करो। जब तक कोई नेकी कर न लो अपने हिसाब में शुमार ना करो, ये एक जहनी कैफियत होती है जिसमें बड़े बड़े डूब जाते हैं। कोई मंसूबा सोचा, अभी किया नहीं, सोचा चूंकि तो समझ लिया कि हमने कर लिया, और ख़ुद को उस फहरिस्त में जो नेकी की नहीं उसकी सताइश, उसकी दाद तलबी, उसकी तहसीन, मेरी तारीफ़ कीजिए, क्यों? इसलिए कि मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। हालांकि अभी अंजाम दिया नहीं, अंजाम देने का ख्याल पैदा हुआ है या मंसूबा बनाया है। तो जब तक कोई नेकी कर न लो उसको अपने हिसाब में शुमार ना करो। और देखो काहली से मजम्मतें न कमाओ। ये जुमले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, काहली और कसल मंदी से मजम्मत न कमाओ बल्कि अमल करके नेक नामी हासिल
करो।
ये सब हैं हमारे माशरे में कमज़ोरियाँ, कि इंसान अच्छी बात सोचता है, अभी सोची ही है ना हमने बात, किया तो नहीं, जब तक करेंगे नहीं उस वक्त तक आप उसको हिसाब में ना लाएं। यार जुमले हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये रहनुमाई, ये हिदायत सरकार सैयदुल शुहदा अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की। تو جب سے ملت اسلامیہ نے سہل پسندی اختیار کر لی, سہولت پسندی, سہل پسندی, سہل انگاری, کہ پیٹرول بیچیں گے اور دوسروں سے خدمت لیں گے, دوسروں سے کام لیں گے, ہم عیش کریں گے, یہ عشرت پسندی, یہ عیش کوشی, یہ زوال کا سبب ہے. یہ راز. علم حاصل کریں, ریسرچ کریں, اپنے بچوں کو, کتنا ہی پیسہ ہو, دولت ہو آپ کے پاس, قارون کا خزانہ تہ در تہ آپ نے زمین میں دفن کر رکھا ہو, پھر بھی اپنے بچوں کو سخت کوشی, محنت کی عادت ڈالیں. نوکروں سے کام نہ لو, خود کرو کام. نوکروں کے پسینے نہ بہاؤ, اپنے پسینے بہاؤ. اگر بڑائی چاہیے, اگر مستقبل روشن کرنا ہے, خود علم حاصل کرو. یہ تعلیمات قرآنی, یہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. بہرحال شاخ در شاخ بات آگے بڑھی ہے, لیکن کیا عرض کروں, جو ہم اپنی ملت کا حال دیکھ رہے ہیں, حشر دیکھ رہے ہیں, حشر سے پہلے جو حشر ہو رہا ہے, اس کا کرب مجبور کرتا ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو لیکن ان عملی اور پریکٹیکل اور مبتلا بہ مسائل کی طرف بھی توجہ دی جائے. بہرحال تو علم حاصل کریں اور سائنسی علم حاصل کریں. یہ جملہ بھی اپنا دہرا دوں اب آپ کے سامنے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ممبر حسین پر کہہ رہا ہوں, اور قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, قرآن مجید میں فقہی ریسرچ کی جتنی تاکید کی گئی ہے, تاکید ہے, شریعت کا علم حاصل کرو, تفقہ دینی حاصل کرو, دینی مذہبی سمجھ بوجھ پیدا کرو, وہ ویژن, وہ وزڈم پیدا کرو, تاکید ہے, مگر اس تاکید کی 100 گنا زیادہ تاکید اس پر ہے کہ اس چاند پر تحقیق کرو, اس سورج پر تحقیق کرو, اس زمین پر تحقیق کرو, اسپیس پر تحقیق کرو, سمندروں کی گہرائیوں میں اترو, زمین کی گہرائیوں میں جاؤ, فضا کی بلندیوں پر جاؤ. یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں کس لیے کھائی گئی ہیں؟ جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی طرف پوری توجہ مبذول ہو جاتی ہے, اور اگر قسم کھانے والا بھی خدا ہے. یہ سب قسمیں کھائی گئی تاکہ پوری بیانی قوت کے ساتھ ذہن و وجدان بشری کو متحرک کر کے اس کو اس جد و جہد پر لگا دیا جائے کہ وہ اسرار کائنات اور راز قدرت کا انکشاف کرے. وہ جو حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ وقت ختم ہو گیا, آج صحت بہت میری کمزور تھی اور اس لیے دھیرے دھیرے مطالب عرض کر رہا ہوں, اور ممبر پہ آ کے جب طبیعت اس قابل ہوتی ہے کہ کچھ عرض کروں تو وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور بلند صلوات یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, آپ نے فرمایا کہ یہ سلمان فارسی جو ہیں انہیں پہچان لو, ان کی قوم اگر علم کی دولت ثریا میں بھی ہوگی تو ان کی قوم جا کے وہاں سے بھی لے آئے گی. یعنی اگر آسمان کی بلندیوں پر بھی ہوگی علم کی دولت تو ان کی قوم لے آئے گی. یہ حضور نے کب فرمایا تھا؟ اب وقت نہیں ہے بالکل, یہ قرآن مجید کی ایک آیت کی شان نزول کے ذہن میں ہے. یہ کون سا علم تھا؟ فقہ, شریعت, حلال و حرام کا علم, طہارت وضو اور غسل کا علم, نماز روزے سے متعلق علم, وہ تو حضور خود لے کے آ گئے تھے. وہ احکام خداوندی شریعت کا مجموعہ تو حضور خود لے کے آ گئے تھے قرآن مجید میں آیات کی شکل میں اور اپنی سیرت کی شکل میں. اب جو ثریا میں علم ہے یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ راز قدرت, راز ہائے قدرت, اسرار کائنات, سائنس کا علم. یہ اگر آسمان کی بلندیوں میں بھی ہوگا تو اس کی قوم لے آئے گی. مزید وضاحت کر دوں, فقہا علماء تو یقیناً اس حقیقت سے واقف ہیں, وہ ہرگز میرے کلام کی تردید نہیں کریں گے, لیکن جو بیچارے شریعت نہ جان کر شریعت کے مبلغ بن جاتے ہیں وہ شاید اعتراض کرنا شروع کر دیں. تو میں پھر عرض کر دوں مزید کہ حکم خداوندی حاصل کرنے کے لیے کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم فضا میں پرواز کرو تاکہ حکم حاصل ہو جائے. حکم خداوندی تو خود اس نے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کے میرا حکم سنا دو انہیں. یہ اسرار کائنات اور رازہائے قدرت ہی ہیں جن کے کشف کے لیے انسانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی قرآن مجید کی آیتوں میں بھی اور احادیث شریفہ میں بھی. اور پھر کہا گیا کہ ان کی قوم وہ ہے کہ اگر آسمانوں میں بھی علم پوشیدہ ہوگا تو یہ لے آئیں گے. اس کے معنی ہے کہ یہ صرف حلال و حرام و شریعت کا علم نہیں, یہ علم سائنس کا علم ہے. یہ علم جو ہے وہ رازہائے قدرت سے متعلق ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس عہد میں جی رہے ہیں جب رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہاں کے جوان فقہائے عادل کی سرپرستی میں آسمانوں کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور رازہائے قدرت کو اس طرح منکشف کر رہے ہیں کہ جس قوت کے نتیجے میں دشمن پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں میرا پاسپورٹ انڈین ہے اور میرا کوئی تعلق ویسے ایران سے نہیں ہے. ایران سے میرا سیاسی تعلق نہیں ہے, ایران سے میرا اسلامی رشتہ ہے. اسلام سے میرا ایمانی تعلق ہے. اور جب ایران کی کامیابیاں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں, مزید ایران مزید کامیابیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اس لیے کہ جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے ملکوں نے جو نور اسلام سے منور نہیں تھے جب سائنسی قوت حاصل کی تو انہوں نے انسانوں کے لیے تباہ کن ہتھیار بنائے, اور یہ ملک وہ ہے کہ جہاں کے سربراہ اعلان کر رہے ہیں کہ تباہ کن ہتھیار بنانا ہمارے دین میں منع ہے, ہم ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس میں انسانی ہلاکتیں ہوں, ہم تو انسانی فلاح اور بہبود کے لیے تحقیق کر رہے ہیں. لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ سچے کو سچا ہی سچا سمجھتا ہے, جھوٹے کبھی کسی سچے کو سچا نہیں سمجھتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اب دیکھیے, اب تو بڑی سلیس باتیں کر رہا ہوں نا, آج لوگوں کو زبان کی بھی شکایت نہیں ہوگی کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. بہت سلیس سادہ سامنے کی بات ہے. یاد رکھیے, سچے کو سچا ہی سچا سمجھتا ہے, ورنہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کو کبھی سچا نہیں سمجھتا. جو جھوٹا ہے وہ سچے کو سچا جانتا ہے مگر اعتراف نہیں کرتا, مانتا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مختلف باتیں آتی چلی گئیں اور گفتگو آگے بڑھتی رہی اور وقت گزرتا رہا. وقت تو آج کا مکمل ہو چکا ہے, لیکن یہ بات رہی جاتی ہے کہ جب انسان قد و کاوش کرتا ہے اور
कशफ करता है, ईजाद करता है, इन्वेंट करता है, डिस्कवर करता है, तो उस पर सारी दुनिया गवाह होती है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने ज़ाहरी वसाइल से यह सब ना किया हो, जब वो इंकशाफ करता है किसी हकीकत का, तो उसी को मुअज्जज़ा कहते हैं। और ये मुअज्जज़ा कौली भी हो सकता है और फ़ेली भी हो सकता है, और मुअज्जज़े की अकसाम हैं। और ये मुअज्जज़ा ज़रूरत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। हर दीन, हर आसमानी दीन की ज़रूरत है मुअज्जज़ा। और क़ुरान मजीद में हरगिज़ ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि क़ुरान मजीद की आयतों में कहा गया है कि हमने कोई मुअज्जज़ा रसूल को नहीं दिया। क़ुरान मजीद में तो न जाने कितने मुअज्जज़ात नक़ल किए हैं खुद खुदावंद क़ुद्दूस ने अपने नबियों को, जो मुअज्जज़े दिए हैं। और इस नबी को जो इख्तियार दिया है वो भी ऐलान फरमाया है, अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ एक एक लफ्ज़ में इशारा करके आगे बढ़ूँगा, तफसील बाद में इंशाअल्लाह। क्या आसमान तक उठते हुए शोलों को, जिसको भड़काने के लिए पूरी सियासी मिशनरी और पूरी हुकूमत काम कर रही हो, किसी एक फ़र्द को जलाने के लिए बोलो गुलजार बना देना मुअज्जज़ा नहीं है? आतश नमरूदी को गुलिस्तान बना देना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या मुअज्जज़ा नहीं है? और क्या इसका तज़किरा क़ुरान में नहीं है? या नारो कोनी बर्दन व सलाम अला इब्राहीम, क्या ये जिक्र क़ुरान में नहीं है? क्या जनाब मूसा आला नबीना व अलैहिस्सलाम के लिए दरिया का रास्ता देना और फिरौन का दरिया में डूब कर हलाक हो जाना, क्या ये क़ुरान मजीद में नहीं है? और क्या ये मुअज्जज़ा नहीं है? और क्या शक्ल कमर का तस्करा क़ुरान मजीद में नहीं है? इक़्तरबत अस्साअतु वन शक्कल कमर, ज़ाहिर आयात को हर जगह तो ज़वाहिर पर ज़ोर है, हर जगह जब क़ुरान मजीद के जो अल्फाज हैं बस उसी पर गौर फरमाइए, डायरेक्ट तर्जमा कीजिए, तावील की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं नज़र आता कि क़ुरान कह रहा है क़यामत आ गई थी, चांद दो टुकड़े हो गया था?
ये
इक़्तरबत अस्साअतु व इंशक्क़ल क़मर, इक़्तरबत करीब आ गई थी, यानी करीब आ जाएगी तो चांद दो टुकड़े हो जाएगा, नहीं, क़यामत करीब आ गई थी। और क्यों कहा क़यामत करीब आ गई थी? इस मौजज़े पर होने वाले तमाम एतराज़ात का जवाब भी यहीं पर है। एक साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा, मौलाना ये आप शक्ल कमर के मौजज़े पे यकीन रखते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। कहा आप समझते हैं यानी क्या? मैंने कहा क्या? कहा इस कायनात की जो ज्योमेट्री है वो इतनी मजबूत है कि एक ज़रा सा इधर से उधर हो तो सिर्फ वही चीज़ इधर से उधर नहीं होगी, पूरी कायनात तबाह हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर भी आप समझते हैं कि चांद दो टुकड़े हुआ? मैंने कहा जी हाँ, पूरी आयत पढ़िए, वहीं जवाब आपका मौजूद है। आप कह रहे ना क़यामत आ जाएगी, यही खुदा ने कहा क़यामत आ गई थी। इक़्तरबत अस्साअ, क़यामत नज़दीक आ गई थी, चांद दो टुकड़े हो गया था। जो आप फरमा रहे वो वहीं मौजूद है, परवरदिगार खुद ऐलान फरमा रहा है। लेकिन क़यामत का आना और क़यामत का रोकना, उसने ये विलायत जिसको दी थी, उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला था। क़यामत दस्त खुदा में, कब आएगी क़यामत? इसका इल्म खुदा को है, क़यामत लाना उसके अख्तियार में। उसके बाद अगर किसी को विलायत हासिल होगी तो उसी को हासिल होगी जिसका नाम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बस गुफ्तगू को रोक रहा हूँ एक फकरा कहकर। گفتگو آئیں گی رازہائے قدرت کی اور پھر تہ در تہ رازہائے قدرت اور معجزات کے اقسام. لیکن ایک جملہ کہوں, آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. مادی چیزیں جو بے جان چیزیں ہیں, انہیں تبدیل کر دینا کسی بھی قوت سے بہت آسان ہے. تانبے کو سونا بنانا خدا کی قسم بہت آسان ہے. پتھر کو ہیرا بنانا بہت آسان ہے. بنجر زمین کو گل و گلزار بنا دینا بہت آسان ہے. بے جان چیزیں, بے روح چیزیں, بے نفس چیزیں جو ہیں, ان کو تبدیل کر دینا آسان ہے. اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو چھوٹا معجزہ ہے. لیکن جو نفس رکھتا ہو, روح رکھتا ہو, ارادہ رکھتا ہو, اطلاع رکھتا ہو, علم رکھتا ہو, اختیار رکھتا ہو, اس کو بدل دینا بہت بڑا معجزہ ہے. یہ معجزہ ہم نے بار بار دیکھا ہے حسین ابن علی کے ذریعے. مکے سے کربلا کی طرف تشریف لا رہے ہیں, ایک شخص ہے جس کا نام ہے زہیر ابن قین, یہ بھی حج کر کے واپس آ رہا ہے. اور یہ بظاہر آقا کا, بظاہر آقا کے محبت کرنے والوں میں, حلقہ ارادت میں جو لوگ ہیں ان میں سے نہیں ہے. یعنی صاف صاف عرض کروں, یہ شیعیان علی میں سے نہیں ہے. تاریخ میں اس کا تعارف کرایا گیا ہے کہ وہ شیعیان عثمان میں سے تھے, حضرت علی کے مخالفین میں شمار ہوتا تھا. لیکن شخصیت بہت ہی وجیہ تھی ان کی, سماجی اعتبار سے بڑی شخصیت کے مالک تھے, مشہور معروف, شجاعت سخاوت میں معروف تھے اور معاملہ فہمی میں معروف تھے, دانشمندوں میں شمار ہوتا تھا, اس وقت کے دانشوروں میں, انٹلیکچوئلس میں شمار ہوتا تھا. انہوں نے احتیاط یہ برتی کہ جہاں آقا حسین اپنا خیمہ لگاتے تھے اس سے دور خیمہ لگاتے تھے, یا ایک منزل پہلے, دو منزل پہلے. ایک کوئی ایسی منزل آ گئی, اب وقت نہیں ہے تو تفصیلات نہیں عرض کر رہا ہوں, کہ جہاں پر آقا حسین کے خیمے کے برابر خیمہ لگانا پڑا. آقا بھی اسی وقت کے انتظار میں تھے. آقا کو علم تھا, آقا تو خود حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسرار قدرت, رازہائے قدرت سے کا علم عطا کیا تھا. آقا نے فوراً اپنی طرف سے ایک پیغامبر بھیجا, جاؤ کہو حسین ابن علی ملنا چاہتے ہیں, بلا رہے ہیں. بس چہرے کا رنگ بدل گیا. کہتے ہیں کہ اس کی زوجہ نے کہا, یہ کون تھا قاصد؟ کہا, میں جس چیز سے پرہیز کر رہا تھا, بچنا چاہتا تھا, بس وہی ہو گیا. کہا, کیا ہوا؟ کہا, یہ قاصد آیا تھا حسین ابن علی کی طرف سے اور کہا کہ آقا نے بلایا, حسین ابن علی نے بلایا ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا, پھر کیا ارادہ ہے تیرا؟ مگر یہ ممکن ہے کہ فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تم نہ جاؤ؟ میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جتنے انسان سن رہے ہیں میری باتیں, یہ نبی کی آواز نہیں ہے, یہ کسی شیعہ کی آواز نہیں ہے. زہیر ابن قین کی بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا نواسا تمہیں بلائے اور نہ جاؤ؟ یہ آواز آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے, یہ آواز آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے. حسین کی صدائے حل من ناصر ینصرنا بھی گونج رہی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اس خاتون مکرمہ کی آواز بھی محفوظ ہے فضا میں. یہ ممکن ہے فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تم نہ جاؤ, یہ ممکن ہے کہ رسول کا نواسا بلائے اور تم نہ جاؤ. جاؤ, ضرور جاؤ. زہیر نے فوراً آمادگی ظاہر کی اور حضرت سید الشہداء سے ملنے کے لیے گئے. پہلے کیا تھے؟ شیعیان عثمان میں سے تھے, جسے عام اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ مخالفین میں شمار ہوتا تھا, مخالف کیمپ کے آدمی تھے. لیکن جب آقا حسین سے ملے ہیں تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد اب یہ خواب کندن ہو چکی تھی, اب شخصیت تبدیل ہو گئی تھی. جب واپس آئے ہیں تو چہرے پہ عجب نور تھا, آنکھوں میں عجب روشنی تھی, اور دست و بازو میں عجب عزم تھا. آتے ہی سب سے پہلے اپنی اسی بیوی سے جس سے محبت تھی, عشق تھا, کہا میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں. کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آقا حسین کے ساتھ رہوں گا, اب میں ان کے ساتھ رہوں گا. دیکھیے یہ کوئی بات آقا حسین سے پوشیدہ نہیں تھی. آقا حسین نے زہیر سے یہ نہیں کہا کہ میرا ساتھ دو, چلو میں حکومت قائم کروں گا, تمہیں وزیر اعظم بنا دوں گا, تمہیں وزیر دفاع بنا دوں گا, نہیں, کچھ نہیں. آقا حسین نے کہا کہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے, میں بتا رہا ہوں تم مجھ سے گریزہ ہو مگر تمہاری طینت پاکیزہ ہے, میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں خدا کی راہ میں, تم آ جاؤ میرا ساتھ دو اور شہادت پاؤ. یہی سبب تھا کہ جانے کے بعد اس نے بیوی کو طلاق دی. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی قسم تاریخ بشریت میں شاید یہ واحد طلاق ہے. عموماً طلاقیں نفرتوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں, مخالفتوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں, لیکن یہ واحد طلاق ہے جہاں محبت و احترام کے نتیجے میں ہو رہی ہے. بیوی نے کہا پھر مجھے طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کہا میں آقا حسین کے ساتھ روز عاشورہ ذبح ہو جاؤں گا, اس کے بعد حسین کے گھرانے والے اسیر ہو جائیں گے. چونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم دشمنوں کی اسیر ہو جاؤ, تمہارے بازوؤں میں بھی رسن بند ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. لیکن ایک سے بڑھ کر ایک تھا آقا حسین کا حلقہ بگوش ہونے والا, ایک سے بڑھ کر ایک تھا. اور زہیر نے طلاق دی ضرور, آقا حسین کے ساتھ اپنا خیمہ ضم کر لیا, ان کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچے. اب یہاں سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم آقا حسین کے ساتھ جاؤ تو میں بھی تم سے پیچھے نہیں رہوں گی, میں بھی آقا حسین کی خواتین کی کنیز بن کر رہا ہوں. اور وہ ساتھ ساتھ رہی کربلا تک. لیکن عام طور پر دوسرے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ کوفے آ گئی, لیکن بے تعلق نہ رہی. ظاہری طور پر طلاق ہو چکی تھی, بے تعلق نہ رہی. روز عاشورہ اس نے اپنے ایک غلام کو بھیجا, اور چونکہ معلوم تھا, علم تھا, کہہ چکے تھے زہیر کہ میں روز عاشورہ آقا حسین کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا, اس لیے اس نے ایک کفن دے کے بھیجا کہ جاؤ اپنے آقا کو کفن دے کر دفن کر دینا. بس اسی فقرے پہ آج طاقت نہیں ہے تفصیلات عرض کرنے کی, مجلس تمام کر رہا ہوں. روز عاشورہ آقا حسین نے, ان کے اصحاب نے, ان کے انصار نے, اہل بیت نے بھرپور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. آقا حسین نے تمام قربانیاں پیش کیں. ظہر عاشور تک زہیر بھی ساتھ ساتھ تھے. ظہر عاشور کے بعد جو اہم شہادتیں ہیں ان میں زہیر کی شہادت ہے. بھرپور جنگ کی زہیر نے, بھرپور جنگ کی, لیکن بالآخر زہیر کو دشمنوں نے اپنے حلقے میں لے لیا, اور ہر طرف سے تیر بارانی شروع ہوئی. نیزوں سے چھید ڈالا گیا اس جری کا بدن, تلواروں سے گویا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اس جری کا بدن. جب وہ غلام آیا اس نے تلاش کرنا شروع کی, زہیر کو پہچان لیا, مگر یہ غلام بھی کس کا تھا؟ زہیر کا تھا. بھیجا ہوا بھی کس کا تھا؟ ایک مومنہ کا تھا. وہ کفن اس نے زہیر کو پہنایا نہیں, واپس گیا. بی بی نے پوچھا خاتون نے, کیا آپ نے آقا کو دفن کر دیا؟ کہا مجھے غیرت آئی, मुझे शर्म आई, फातिमा का बेटा हुसैन बेकफन रह जाए और मैं अपने आका जुहैर को कफन पहना दूं। आप दूसरा कफन भी इनायत फरमाएं ताकि मैं हुसैन को भी कफन, और उसके बाद इसने अपनी जान हुसैन पे कुर्बान की है उसको कफन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमारे जवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी की के मैदान में तमाम दुनिया से आगे बढ़ने की तौफीक करामत फरमा। परवरदिगार हमारे जवानों को दीन की कुव्वत और हमीयत के साथ दुनिया के ऊपर कुदरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारी मिल्लत इस्लामिया को मिल्लत कुरान बना दे। परवरदिगार कुरान इस्लाम और मकाम ख़त्म नबूवत और विलायत अहले बैत और शहादत सरकार सैयदुल शुहदा के फैज़ान को पूरी इंसानियत के लिए आम कर दे। परवरदिगार कुरे अर्ज़ी से तमाम बीमारियों को, वबाओं को, बलाओं को, फितनों को, साजिशों को दूर फरमा। परवरदिगार इल्म आगही और ईमान की रोशनी को फैला दे। परवरदिगार अपने वली आखिर को इसने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम। मातम हुसैन।
या हुसैन, या हुसैन।